درسِ قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم تو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو کتاب ہم پڑھا کرتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل ہے, آج اتفاق سے وہ کتاب موجود ہے. اس لیے کتاب کا تسلسل اس کے نہ ہونے کی وجہ سے آج چھوڑنا پڑ رہا ہے, لیکن اس کتاب کا جو باب ہم نے شروع کیا تھا وہ باب تھا کسب معاش سے متعلق, یعنی روزگار حاصل کرنے کے لیے انسان جو طریقے اختیار کرتا ہے اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات اس کتاب میں مذکور تھے, جن میں سے دو حدیثیں پچھلے جمعہ میں یاد پڑتا ہے کہ بیان ہوئی تھی. ایک حدیث کا خلاصہ یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ٹھیک ٹھیک بھروسہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح رزق عطا فرمائے جیسے پرندوں کو عطا فرماتے ہیں کہ صبح کو وہ خالی پیٹ گھر سے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ جاتے ہیں. اور دوسری حدیث یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں جو بیچنے میں بھی نرم ہو, خریدنے میں بھی نرم ہو, اپنا حق دوسرے سے وصول کرنے میں بھی نرم ہو اور دوسرے کا حق ادا کرنے میں بھی نرم ہو. یہ دو حدیثیں پچھلے جمعہ میں یاد پڑتا ہے کہ اس کی کچھ تصویر میں نے آپ کی. یہ دونوں حدیثیں اور جس باب کے تحت یہ حدیثیں آئی ہیں وہ باب دین کے بہت اہم رکن سے متعلق ہے, اور وہ دین کا اہم رکن ہے معاملات, معاملات کی درستی اور معاملات کی صفائی. معاملات میں انسان کا اچھا ہونا, خوش معاملہ جی, اس سے متعلق. اور یہ دین کا بہت ہی بڑا اہم باب ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ جتنا یہ اہم باب ہے دین کا, اتنا ہی ہم لوگوں نے اپنی زندگی سے اس کو خارج کر رکھا ہے. دین کو ہم نے منحصر کر لیا چند عبادات میں, نماز میں, روزے میں, حج زکات میں, عمرے میں, تسبیحات میں, وظائف میں, اوراد میں, نوافل میں. لیکن دین کا جو یہ باب ہے, یعنی معاملات کا باب, روپے پیسے کے لین دین کے معاملات کا باب, اس کو بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے, گویا کہ دین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. حالانکہ اگر اسلامی شریعت کے احکام کا جائزہ لیا جائے تو جتنے احکام شریعت سے آئے ہیں ان میں سے ایک چوتھائی احکام ہے عبادت سے متعلق, اور تین چوتھائی احکام جو ہیں وہ معاملات اور معاشرے سے متعلق. فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور اسی کو بات کر کر لوگ عالم بنتے ہیں, اس کا نام ہے ہدایہ. اس میں طہارت سے لے کر اور نیاز تک جتنے شریعت کے احکام ہیں وہ سارے کے سارے جمع کیے ہیں اور وہ پڑھائے جاتے ہیں, انہی کو پڑھ کر آدمی عالم بنتا ہے. اس کتاب کی چار جلدیں ہیں. پہلی جلد عبادات سے متعلق ہے, جس میں طہارت کے احکام, نماز کے, زکات کے, روزے کے اور حج کے, یہ پہلی جلد. باقی تین جلدیں جو ہیں وہ ساری کی ساری معاملات یا معاشرت سے متعلق. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دین کے احکام کا ایک چوتھائی حصہ ہوا عبادات کا اور تین چوتھائی حصہ ہوا معاملات, اور ان معاملات کا اللہ تبارک و تعالی نے مقام یہ رکھا ہے کہ اگر روپے پیسے کے معاملات میں حلال و حرام کا, جائز اور ناجائز کا امتیاز انسان نہ رکھے تو اللہ بچائے عبادات میں پر بھی اس کا اثر یہ واقع ہوتا ہے کہ چاہے وہ عبادات ادا ہو جائیں لیکن ان کا اجر و ثواب, ان کی قبولیت, ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کا مقبول ہونا اور ان کی بنا پر اجر و ثواب ملنا, یہ بعض اوقات محفوظ ہو جائے, دعائیں قبول نہیں ہوتی. حدیث ہے, بہت مشہور حدیث ہے کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بڑے عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں, بال ان کے بکھرے ہوئے اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گڑ گڑا کر, رو کر, گڑ گڑا کر پکارتے ہیں یا رب یا رب, یا رب یہ کر دیجیے، یا اللہ یہ کر دیجیے، یا اللہ میرا مقصد پورا کر دیجیے، یا اللہ میری عادت پوری کر دیجیے، یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں بڑی آجزی سے، الہاؤ داری سے، گڑ گڑا کر، باگندہ بال ہونے کی حالت. لیکن حال ان کا یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، اور ان کا جسم حرام آمدنی سے پرورش پایا ہوا. اللہ بچائے. تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ حال ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَا، ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہو جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا لباس حرام، جس کا گوشت، جس کے جسم پر اگا ہوا گوشت وہ مال حرام سے اگا ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ مطلب نماز پڑھ رہا ہے اور روزے رکھ رہا ہے لیکن، اور دعائیں کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن حلال حرام کی پروا نہیں. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں. ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں. تو اتنا اثر پڑتا ہے معاملات کا. اور جیسا میں پہلے بھی بار بار آپ حضرات سے عرض کر چکا ہوں کہ اور جو عبادات ہیں ان سب کے اندر اگر کوتاہی ہو تو اس کی تلافی آسان ہے. نمازیں قضا ہوئی، اپنی زندگی میں نمازیں قضا ادا کر لو، اور اگر زندگی میں نہ کر سکے وصیت کر جاؤ کہ اگر میں مر جاؤں اور میری نمازیں ادا نہ ہوئی ہو تو ورثہ کو وصیت کر جاؤ کہ میرے مال میں سے اس کا فدیہ ادا کر دو اور توبہ کر لو اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تلافی ہو جائے. لیکن اگر کسی کا مال کھایا ناجائز طریقے پر تو اس کی تلافی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرو. ہزار توبہ کرتے رہو، ہزار نفلے پڑھتے رہو، لیکن جب تک صاحب حق معاف نہ کرے اس وقت تک اس کی معافی نہیں. اس واسطے معاملات کا حصہ جو ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور اسی واقعہ ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ صدر علیہ وسلم ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے ہاں ان کی تعلیمات میں، تصوف کے طریقت کی تعلیمات میں معاملات کو سب سے زیادہ اولیت حاصل، کسی معیار پر جانچا جاتا تھا انسان. فرماتے تھے کہ اگر مجھے اپنے مریدین میں کسی کے بارے میں یہ پتا چلے کہ اس نے اپنے معمولات جو ہوتے ہیں نوافل اور اوراد وغیرہ کے وہ پورے نہیں کیے تو رنج ہوتا ہے، اور اس رنج کے نتیجے میں اس سے کہہ بھی دیا جاتا ہے کہ بھائی پورے کر لو. لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس نے معاملات میں گڑبڑ کی ہے، روپے پیسے کے معاملات میں گڑبڑ کی ہے، تو فرمایا کہ مجھے اس سے نفرت ہو جائے. اور حضرت کے خلیفہ تھے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے جن کو حضرت نے خلافت ادا بنایا، خلافت یعنی اپنا خلیفہ بنایا تو وہ بھی دوسروں کو بیعت کر سکتے تھے اور بیعت تلقین کی ان کو اجازت دی. ایک مرتبہ وہ حضرت کے پاس سفر کر کے آئے، بچہ بھی تھا ان کا ان کے ساتھ، آ کر سلام کیا تو اور بچے کو بھی ملوایا، حضرت یہ میرا بچہ ہے اس کے لیے دعا فرما دی. تو حضرت نے فرمایا کہ دعا فرمائی بچے کے لیے، اور ایسے پوچھا کہ اس کی کیا عمر ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی عمر 13 سال، 13 سال کا ہے یہ بچہ. کہا کہ اچھا تم جب وہاں سے اپنے ہاتھ سے چلے تھے اس بچے کو لے کر تو ٹکٹ پورا لیا تھا یا آدھا لیا اس کا؟ انہوں نے کہا حضرت آدھا لیا. کیسے لیا آدھا ٹکٹ؟ 12 سال کی عمر کے بچے کا تو ٹکٹ پورا لگتا ہے، تم نے آدھا ٹکٹ کیسے لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہے تو واقعی یہ قانون تو یہی ہے کہ 12 سال کے بعد ٹکٹ پورا لگنا چاہیے، لیکن یہ دیکھنے میں بہت چھوٹا سا لگتا ہے، میں تو 13 سال کا لیکن دیکھنے میں 12 سال کا لگتا ہے، تو اس واسطے میں نے ٹکٹ آگے لے لیا. حضرت فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تصوف اور طریقت کی ہوا بھی نہیں، آپ کو ابھی تک اس بات کا ادراک اور احساس نہیں کہ یہ سفر جو آپ نے کرایا اس بچے کو یہ حرام کرایا. جب فائدہ یہ ہے کہ 12 سال کی عمر کے بچے کا ٹکٹ پورا لگنا چاہیے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے آدھے پیسے اس کے غصب کیے ریلوے سے، چوری کی آپ نے، اور جو چوری کرے تو وہ تصوف اور طریقت میں ہول مقام نہیں رکھ سکتا، لہٰذا آج سے آپ کی خلافت واپس، خلافت سر فرمانی اس بات. حالانکہ اپنے نوافل اوراد میں، عبادات میں، تہجد میں، صلوات میں، ہر چیز میں وہ بالکل مکمل طریقے پر اپنے وہ طریقے پر، لیکن یہ غلطی کہ بچے کا ٹکٹ پورا نہیں لیا اس کی برابر خلافت ہو سکتی، یہ تمام تھا. سارے اپنے مریدین اور اپنے جتنے متعلقین تھے ان کو ہدایت تھی کہ جب کبھی ریلوے میں جاؤ اور سامان تمہارا اس مقدار سے زائد ہو جتنا ریلوے نے تمہیں مفت لے جانے کی اجازت دی ہے تو بک کراؤ، کرایہ ادا کرو، اور کرایہ ادا کیے بغیر سامان کو لے کر مت آؤ. خود حضرت کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت تشریف جا رہے تھے کسی اسٹیشن کے اوپر، گاڑی کا وقت قریب آ رہا تھا، حضرت کے پاس سامان تھا، سامان لے کر پہنچے وہاں اس دفتر میں جہاں پر کے سامان تولا جاتا ہے، بک کرایا جاتا ہے، تو بکنگ کرانے کے لیے لائن میں لگے. اس وقت گاڑی کا گارڈ آ گیا جو ساتھ جانے والا تھا، اس نے کہا حضرت آپ یہاں کیسے، ابھی سامان بک کرانے آ جائے. ارے چھوڑیے بھی حضرت، آپ کیا سامان بک کرانے کے لیے، آئیے میں لے کے چلتا ہوں آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں، لے آئیے کوئی آپ کو کرایہ بنا دینے کے لیے. حضرت نے کہا بھائی تم یہ کیسے ہو کہہ رہے ہو، نے کہا جی حضرت میں آپ کے ساتھ ہوں، میں گارڈ ہوں گاڑی کا، اور گارڈ ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی کچھ نہیں پوچھے گا. انہوں نے کہا بھائی تم کہاں تک جاؤ گے میرے ساتھ، جی تھوڑا اسٹیشن تک جاؤں گا. جہاں سے اچھا فلاں اسٹیشن کے بعد کیا ہوگا، کہنے لگے صاحب وہاں سے دوسرا گارڈ آئے گا تو میں اس کو بھی سمجھا دوں گا، اس کو بھی کہہ دوں گا کہ یہ حضرت کا سامان ہے، اس کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ مت کرنا. تو بھائی جہاں پر میں اتروں گا جس اسٹیشن پر، وہاں پر جب کوئی پوچھے گا تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ وہ اس گارڈ سے کہہ دیں گے، وہ بھی کہہ دے گا اسے، وہاں سے گارڈ سے نکل جائے گا آپ کا سامان، جہاں سے وہاں سے تو نکل جائے گا، وہ گارڈ جو ہے وہ میرے ساتھ کیا قبر میں بھی جائے گا. جب قبر میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوال ہوگا کہ تم ایک سرکاری گاڑی میں بغیر کرایہ ادا کیے ہوئے اور تم نے سفر کیا یہ چوری کی، تو وہاں پر کون سا گارڈ میری مدد کرے گا، سب اس کی سمجھ آیا کہ یہ حضرت کہاں کی بات کر رہے ہیں. نتیجہ یہ کہ وہاں یہ بات مشہور و معروف تھی کہ جب کوئی آدمی بکنگ کرا رہا ہو دفتر میں تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ تھانہ رون جانے والا ہے، حضرت کے پاس یہ فوائد ہے. حضرت کی باتیں اور بہت سی لوگوں نے لے لی اور مشہور بھی کر دی، لیکن یہ پہلو کہ ایک پیسہ جو ہے وہ شریعت کے خلاف نہ ہو. اب بتائیے اس میں کتنے ہم لوگ مبتلا ہیں، اس قسم کے معاملات میں کتنے لوگ مبتلا ہیں، اور خیال بھی نہیں آتا کہ ہم جو معاملات کے اندر گڑبڑ کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں. پتا ہے یہ ٹکٹ، آدھا ٹکٹ بچا کر، بچانے کے کیا معنی ہوئے کہ جتنا آدھے ٹکٹ کے پیسے بچائے وہ حرام ہوئے کہ نہیں، وہ حرام ہوئے، حرام مال ہمارے مال میں ملا، اور حرام مال ہمارے مال میں مل کر اس کے جو اثرات بد ہیں وہ ہمارے مال کے اندر پھیل گئے، اور اس سے ہم کھانا کھا رہے ہیں، اس سے ہم کپڑے بنا رہے ہیں، اس سے لباس ہمارا اپنا تیار ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں یہ زندگی پوری حرام ہو رہی ہے. اور کیونکہ ہم ہو گئے دہیز، اس واسطے حرام مال اور حرام آمدنی، اس کے برے نتائج کا ادراک نہیں، یہ کیا فساد مچا رہا ہے ہماری زندگی میں، اس کا احساس نہیں، فساد کا احساس نہیں. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ احساس عطا فرماتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ حرام چیز کیا ہوتی ہے. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت مولانا خان رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سے بڑے جلیل قدر استاد تھے، حضرت کو بہت ہی محبت تھی، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ درجن جرمن کے صدر مدرس، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک دعوت میں گیا تھا اور بعد میں وہاں کھانا کھا لیا، بعد میں پتا لگا کہ اس آدمی کی آمدنی جو ہے وہ مشکوک تھی، پتہ نہیں حلال سے سب کھا کے پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام، وہاں سے چند نوالے میں نے کھا لیے. فرماتے ہیں کہ ان چند نوالوں کا اثر مہینوں میں اپنے اندر اس کی ظلمت محسوس کرتا رہا. یہ ظلمت کہ اس نوالے کے کھانے کے بعد مہینوں تک میرے دل میں گناہ کرنے کے جذبات پیدا ہو گئے. طبیعت اس پر طبیعت میں یہ ڈالیا پیدا ہو گیا تھا کہ بڑا گناہ کر لوں، بڑا گناہ کر لوں، بڑا گناہ کر لوں. یہ ظلمت پیدا ہوتی ہے حرام مال سے. یہ جو آج ہمارے دلوں میں گناہ کی نفرت مٹ رہی ہے اور گناہ ہونے کا احساس مٹ رہا ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہماری آمدنیوں میں حرام کی مال کی ملاوٹ ہے کم سے کم. یعنی ایک تو وہ حرام ہے جو کھلا حرام ہے، ہر ایک آدمی جانتا ہے، بھائی رشوت کا مال ہے، سود کا مال ہے، قمار کا مال ہے، دھوکے کا مال ہے، اس کو ہر ایک جانتا ہے، چوری کا مال ہے، حرام ہے. لیکن یہ بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ مثال ہے، یہ حرام کی وہ صورتیں ہیں جن کے حرام ہونے کا احساس ہی ہے اور وہ حرام چیزیں ہمارے کاروبار میں ہیں. اب اور سنیے، حضور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ معاملات چاہے بھائی بھائیوں بھائیوں کے ہوں، باپ بیٹے کے ہوں، چوہر بیوی کے ہوں، معاملات صاف ہونے چاہیے، بے غبار، جن میں کوئی غبار نہ ہو، ان کی ملکیتیں آپس میں متعین ہونی چاہیے کہ کون سی ملکیت باپ کی ہے، کون سی بیٹے کی ہے، کون سی شوہر کی ہے، کون سی بیوی کی ہے، کون سی بھائی کی ہے، کون سی بھائی کی ہے. یہ ساری بات واضح اور صاف ہونی چاہیے. یہ سرکاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رہو تو بھائیوں کی طرح، لیکن معاملات اجنبیوں کی طرح کرو. قرض کا لین دین ہے، صاف ستھرا لکھتے 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 رہو، یہ قرض دیا جا رہا ہے یا ویسی معاملت کی جا رہی ہے. آج ہمارے سارا معاشرہ بھرا ہوا ہے اس بات سے کہ کوئی بات صاف ہی نہیں. کاروبار ہے باپ اور بیٹوں کا اور چل رہا ہے اللہ مغلب، کہ نہ یہ معلوم کہ بیٹے جو کام کر رہے ہیں باپ کے ساتھ وہ آیا شریک کی حیثیت میں کر رہے ہیں یا ملازم کی حیثیت میں کر رہے ہیں یا ویسے ہی باپ کی مفت مدد کر رہے ہیں، کچھ پتا نہیں، بس لگے ہوئے ہیں، تجارت ہو رہی ہے اور بل پہ بل کھڑی ہو رہی ہے، دکان پہ دکان بن رہی ہے اور مال پہ مال بن رہا ہے اور یہ کچھ پتا نہیں کہ کتنا کس کا حصہ ہے. نتیجہ یہ، اب اگر کچھ کہو کہ بھائی معاملات کو صاف کرو، اب یہ تو غیریت کی بات ہو گئی، بھائی بھائیوں میں کیا غیریت کی بات ہو گئی. اب نتیجہ یہ کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں اور بچے ہو جاتے ہیں اور کسی نے زیادہ کھا لیا، کسی نے زیادہ لے لیا، کسی نے شادی میں زیادہ خرچ کر لیا، دوسرے نے کم خرچ کر لیا، ایک نے مکان بنا لیا، دوسرے ابھی تک مکان نہیں بنایا، اب ذرا شکایتیں دل میں پیدا ہوتی، دل میں کینے پیدا ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ جو فلاں زیادہ کھا گیا اور مجھے پیسہ نہیں ملا، اور اس میں اگر ہو گیا بڑے میاں کا انتقال تو اس کے بعد جو لڑائی جھگڑے چلتے ہیں وہ لامتنا ان کے حل کا کوئی راستہ نہیں. جب اس طرح بغیر کسی حساب کے چل رہا ہے کاروبار, تجارت چل رہی ہے, اسی میں انتقال ہو گیا, میراث تقسیم نہیں ہوئی. شریعت کا حکم یہ کہ جو ہی کسی کا انتقال ہو فوراً میراث تقسیم کرو. میراث تقسیم کرنے میں تاخیر کرنا حرام, لیکن میراث تقسیم نہیں ہوئی. اور کسی ایک بھائی جو بڑا بھائی ہے وہ جناب کاروبار کے اوپر بھروسہ نہیں رہا, بہنیں بےچاری چپ بیٹھی ہیں, ان کو پتا نہیں ہے ہمارا ہاتھ کیا ہے کیا نہیں ہے, اور وہ متصرف ہے کاروبار کے اوپر وہ کر رہا ہے, یہاں تک کہ 10 سال بیت گئے, 20 سال ہو گئے, اب اسی میں کسی اور کا بھی انتقال ہو گیا اور اسی کے اندر کوئی اور اس نے اس کا پیسہ اور ملا دیا, جب 20 سال گزر گئے, 25 سال گزر گئے, اس کے بعد جھگڑے کھڑے ہوئے. اب جھگڑے ایسے وقت میں کھڑے ہوئے کہ ڈور الٹی ہوئی ہے, کچھ پتا نہیں کہ کیا حال کس طرح ہوا تھا, کیا قصہ ہوا. جھگڑے کھڑے ہوئے, جھگڑے کروانے کے بعد جب بات آپس میں جوتم تیزار ہو گئی اور لڑائی جھگڑے انتہا کو پہنچ گئے, اب جناب چلے آئے ہیں مفتی صاحب کے پاس کہ جی وہ اب بتائیے ہم کیا کریں. اب مفتی صاحب بےچارے کیا کر لیں, اس کو یہ پتا نہیں کہ کاروبار کے اندر جب شرکت تھی اور باپ بیٹے باپ کے ساتھ کاروبار کر رہے تھے تو آیا یہ کس حیثیت میں کر رہے تھے. مکان بن رہا ہے صاحب ایک فیملی کا, اب اس میں جناب کچھ پیسہ باپ نے لگا دیا, کچھ ایک بیٹے نے لگا دیا, کچھ دوسرے نے لگا دیا, کچھ تیسرے نے لگا دیا, اور لگاتے لگاتے کچھ پتا نہیں کس کون کس حساب میں لگا رہا ہے.